मोरखा 14 रबीउल अव्वल शरीफ 1426 हिजरी मुताबिक 22 अप्रैल सन 2005 ईस्वी, सूरह मुजादला शरीफ 28वां पारा आयत नंबर 11। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله فانشظوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. والله خبير بما تعملون.
والله خبير.
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون يحكم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
كتب الله
نے بتلایا ہے کہ جب انا سیپریٹ لکھا ہوتا ہے تو اس کا الف نہیں پڑھا جاتا ہے, انا پڑھا جائے گا, انا نہیں انا, انا الف زبرہ نون زبرنا ہے, سیپریٹ جب لکھا ہوگا, جب ملا کے لکھا ہوگا تو الف پڑھا جائے گا. نمبر دو, ورسولی کے بعد مد ہوگا یہاں پہ, جب آپ ملا کے پڑھیں گے ان اللہ علی نظیر سے تو رسولی کے بعد مد پڑھیں گے, اس لیے کہ یہ حرف مدہ ہوتا ہے, اس کے بعد سبب مدی پایا گیا ہے, کاد احمد وہ کیا ہے حمزہ کا ہونا, تو وہ رسولی ان اللہ پڑھ گئے اس کو. نہیں اصل میں یہ ساکن ہو اس کے ماں قبل کسرہ ہو زیر ہو اس سے پہلے تو حرف مدہ ہوتا ہے وہ, اور اس کے بعد سبب مدے سے حمزہ اور سکون دو آتے ہیں. تو دیکھیں انا کا جو کی شروعات جو ہے وہ الف سے ای, یہ حمزہ ہے ایگزیکٹلی, اس لیے یہاں پہ مد ہوگا.
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأجرهم يدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سورہ مجادلہ کی 10 آیتوں کی تفسیر گزر چکی. خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ کہ ظہار کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا اور دوسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ آدمی جب دو اکٹھا ہوں تو کسی کی غیبت چغلی اور برائی نہ کریں، اس لیے کہ تیسرا وہاں اللہ ہوتا ہے. اور جب چار ہوں، تین یا چار ہوں، تو برائی نہ کریں، اس لیے کہ چوتھا یا پانچواں وہاں اللہ ہوتا ہے. پھر خلاصہ کلام بیان کر دیا کہ کم ہوں یا زیادہ، اگر غیبت چغلی برائی گندگی بےہودہ باتیں کریں گے تو اللہ جل شانہ وہاں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس کے ایک ایک عمل کو احصاہ شمار کر کے گن کر کے رکھتے ہیں. ثم ینبئہم، پھر قیامت کے دن وہ اس کو بتایا جائے گا تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. تو یہ بتا دیا گیا کہ، اور ایک اور بات پھر اسی پہلو پر بیان کی گئی تھی کہ جب دو آدمی اکٹھا ہوں تو تیسرا بیٹھا ہو تو دونوں مل کر کے خاموشی سے چپکے چپکے بات نہ کیا کریں کہ تیسرے کو اس سے تکلیف ہو اور یہ سمجھے کہ میرے بارے میں کوئی غلط بات ہو رہی ہے. یہ عمل شیطانی ہے. ایک مرتبہ شیطان نے کہا، کسی نے پوچھا اس سے کہ تم لوگوں کے درمیان اختلاف کیسے پیدا کرتے ہو، کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. اچھا ہو، دو سگے بھائی تھے، دو سگے بھائی دونوں جا رہے تھے، اس والی آدمی کو روپ دھار کر کے آیا، اس میں سے ایک کو بلایا اور اس کے کان کے پاس جا کر کے منہ ہٹا لیا، بس اب کچھ نہیں کہا. اس کے بعد وہ آیا تو اس نے پوچھا کیا کہا تجھ سے؟ کہا تجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، تو جھوٹ بولتا. کچھ کہا ہے اس لیے اس نے منہ تمہارے کان کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا بھائی میرے، کہا نہیں اس نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے. اختلاف ہو گیا. اس بنیاد پر یہ منع کیا گیا ہے. حدیث پاک میں بھی اس کی صراحت آئی ہوئی ہے کہ جہاں پہ تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی الگ ہو کر کے آپس میں کوئی بات چیت نہ کریں. اگر ان کو سیپریٹلی کوئی بات چیت کرنی ہے تو پھر دور جا کر کے کریں، جب یہاں سے چلے جائیں اپنا بات کرو، لیکن جب تین ہوں وہاں پہ یہ طریقہ غلط ہے. اس سے دوسرے کو ہرٹ ہوتا ہے اور دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. آج کی گفتگو یہ آیت نمبر 11 کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ ان کے اوپر الطاف خسروانہ تھی، بڑی نوازشات ہوتی تھی ان کے اوپر. ایک بار کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، امام قطب نے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفہ وکان فی المکان ضیع یوم الجمعہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرم علی بدر من المهاجرین والانصار فجاء اناس من آل بدر فیہم ثابت بن قیس ابن شماس وقد سبقوا فی البدر فقاموا حیال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اظلہم ینتظرون ان یوسع لهم فلم یتصور فشق ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا یہ کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے جنگ بدر میں شریک، کچھ شرکا تھوڑا سا لیٹ آئے. اچھا، ان کی خوبی یہ تھی جنگ بدر کے شریک لوگوں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس جگہ دیا کرتے تھے. یہ اعزاز، یہ تکریم، یہ کرم تھا حضور کا کہ حضور ان کو اپنے پاس بیٹھاتے تھے. ظاہر سی بات ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ لڑ کر کے ان لوگوں نے اسلام کے پھریرے کو لہرایا ہے، اپنی جان کو ہتھیلیوں پر، اپنے مال جان نفس، ابھی آ رہی روایتیں آگے آ رہی ہیں، سب کچھ قربان کر کے انہوں نے دین کی حفاظت فرمائی ہے. تو ان سے زیادہ محترم حضور کی بارگاہ میں کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ لوگ آئے. اچھا ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آ کر کے سلام کرتے تھے زور سے تاکہ ان کو جگہ دے دی جائے. آئے وہ لوگ, اس میں خاص طور پر صحابی قیس بن شماس, یہ بڑے عظیم صحابی ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے کہا وعلیکم السلام. حضور انتظار فرماتے رہے کہ ہو سکتا ہے کوئی جگہ دے دے. پھر کہتے ہیں السلام علیکم ایها الناس, لوگوں السلام علیکم. لوگ سنے بیٹھے میں کوئی پرندہ ہے تو حضور کو بڑی تکلیف سے قلب ناز پر صدمہ پہنچا. اس کے بعد دو لوگ جو قریب میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھا کر کے ان کو بلا کر کے بیٹھا دیا. تو جن کو اٹھایا ان کو تکلیف ہو گئی کہ ہمیں کو اٹھا دیا. تو یہ آیت کریمہ اتری اور انہیں بتایا گیا کہ میرا محبوب جو کر رہا ہے بس اس کو کرتے جاؤ, جو کہہ رہا اس کو مانتے جاؤ. حضور کے فرمانے میں چون و چرا کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا, مجھ کو کیوں اٹھا دیا, مجھ کو کیوں نہیں بیٹھنے دیا گیا, ان کو کیوں لا کر کے. حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی کوئی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو اٹھا کر کے وہاں بیٹھنا یہ خود حدیث کے خلاف, یہ ادب کے خلاف ہے, توازوں کے خلاف ہے, اپنائیت کے خلاف ہے. لیکن چونکہ یہ چھوٹے اسٹیٹس کے لوگ نہیں تھے, بہت ہائی اسٹیٹس کے لوگ تھے, اس بنیاد پر ان کو سمجھا دیا گیا کہ یہ عمل بہت اچھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, ایمان والو, اذا قیل لکم تفسحوا, فسح کے معنی ہوتا ہے جگہ دے دینا, کشادگی کو پیدا کر دینا. تفسحوا از وسعوا, تفسحوا فی المجالس, اے ایمان والو جو تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو, دے دو. فافسحوا یفسح اللہ لکم, اللہ تمہیں جگہ دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُذُوا فَانشُذُوا, انشاز کھڑا ہونا, اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور والذین اوتوا العلم درجات, اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجے بلند فرمائے گا, اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. دو باتیں بیان فرمائی گئی. یہ طریقہ مجلس ہے. میں نے کہا نا کہ یہ سورت پاک مدینہ منورہ میں اتری ہے, اور چونکہ اب اسلامی سلطنت کی حیثیت سے مدینہ منورہ کا قیام ہو چکا ہے, وہ کیپٹل آف اسلامک کنٹریز بن چکا ہے, وہ اس بنیاد پر اب جو آیتیں اتر رہی ہیں, سورتیں اتر رہی ہیں, وہ قوانین کی حیثیت سے اتر رہی ہیں. اب قوانین دیے جا رہے ہیں کہ دیکھو, نمبر ایک, اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو اور حضور کے چہیتے آ جایا کریں, حضور کے پیارے آ جایا کریں, تو جب حضور ان سے پیار فرماتے ہیں, ان پر شفقت فرماتے ہیں, ان سے محبت فرماتے ہیں, تو تمہیں لا محالہ ان کے لیے جگہ دینی پڑے. اور نمبر دو, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس برخاست کر دیں اور فرما دیا کریں کہ مجلس ختم, اب آپ لوگ تشریف لے جائیے, تو اب کسی کو بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں کہ وہاں بیٹھا رہ جائے. دونوں باتیں, یہ بات گزر چکی ہے سورہ احزاب شریف 22 پارے میں, کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح مبارک فرمایا اور ولیمہ فرمایا, تو کچھ لوگ تو کھا کے چلے گئے, کچھ لوگ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے. حضور بار بار حجرہ پاک میں تشریف لے جاتے, پھر باہر نکلتے, دیکھتے لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. مقصد یہ تھا کہ ہم سب سے آخر میں حضور کی دست بوسی کریں گے, حضور کے قدم پاک کو چومیں گے, فیض لے کر کے تب جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب جس چیز کے بارے میں کہے بس اتنا ہی تم کو کرنا ہے, اس سے آگے نہیں جانا ہے. اب مجلس ختم ہو گئی تو اب تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کو خود بھی تو بہت ضرورت ہے, بہت سارے کام ہیں, ان کی ضروریات زندگی ہے, اسلامی معاملات کے حوالے سے سارے امور ان کو انجام دے رہے ہیں. تم بیٹھے رہو گے, ڈسٹربینس ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے کام نہیں ہو پائے گا, لہذا اے اہل مجلس اب چلے جایا کرو. یہ دو باتیں خاص طور سے. پھر اس کو بتایا, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات,
تم میں سے جو اہل ایمان ہیں کہ مصطفیٰ کی ہر بات کو بے چون و چرا ماننے والے ہیں، نمبر ایک، اور نمبر دو وہ لوگ جو اہل علم ہیں، یرفع اللہ درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کر دیے ہیں۔ اس سے محسوس ہو رہا ہے آیت کریمہ سے کہ حضور کے پاس بیٹھنے والے یا حضور جن کو اپنے پاس بیٹھاتے تھے ان کی دو عظیم خوبیاں تھیں، ایک تو یہ کہ ان کا ایمان بڑا مستحکم تھا، اور نمبر دو یہ کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے انہوں نے علم کو بہت زیادہ اڈاپٹ کر لیا تھا، حالانکہ بظاہر کوئی زیادہ ہو رہی یہی طرح کو سورہ توبہ شریف میں آیا ہوا ہے کہ جب سب لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، کاموں میں نکل جاتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ لیتفقہوا فی الدین، کی حضور کے پاس رہ کر کے تفقہ فی الدین حاصل کریں، فقہ حاصل کریں، علم اسلام، علم دین، علم رسالت و نبوت سے فیض حاصل کریں، اور پھر ساری دنیا ان کے ذریعہ اسلام کو سیکھے گی، یہ حکم دیا گیا تھا۔ اسی لیے علماء کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں، علماء جو صحیح معنوں میں عالم ہیں، علماء کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی گئی۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ بخاری کے حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انما العلماء هم ورثة الانبیاء الذين ورثوا بالعلم، علماء ہی دراصل نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں، نبیوں کے وارث علماء ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن نبی کی میراث، ہم مر جائیں تو ہماری پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے نا، اس کے قوانین خود نے خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہیں، لیکن پیغمبر کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، کوئی بھی پراپرٹی اگر پیغمبر کی ہوگی تو اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تقسیم ہوتی ہے جو مر جائے اس کی، اور پیغمبر کی موت کے بعد اس کی حیات موت نہیں بلکہ حیات ہے، اللہ جل شانہ نے زمین پر نبیوں کا جسم کھانا حرام کر دیا ہے، تو نبی کا، اللہ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے، نمبر ایک۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد بیوہ 4 مہینہ 10 دن سو گزارنے کے بعد کسی سے بھی اپنے نکاح کا پیغام دے سکتی ہے، مگر انبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صراحتن فرما دیا گیا کہ میرے محبوب، آپ کے بعد بھی آپ کی شریکان حیات کے لیے اجازت نہیں کہ کسی کے ساتھ نکاح کر سکے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال فرمانے کے بعد ایک لمبی عمر پاک تک زندہ رہی، اور بالکل کم عمری میں حضور کے سے شرف زوجیت حاصل ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی شادی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تم پیغمبر کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے ہو، ابدا کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے ہو، یہ پابندی۔ تو اب پیغمبر کی میراث پراپرٹی نہیں ہوتی، پیغمبر کی میراث علم ہوتی ہے، الذين ورثوا بالعلم، کہ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی میراث دی گئی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں انما یخشى الله من عباد العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی تو ہوتے ہیں، مگر وہ علم جو بندے کو بچا سکے، ورنہ علم ایسا بھی ہوتا ہے جو گمراہی کے قریب پہ جاتا ہے، غل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، یہ قرآن، اس کے ذریعہ لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، اس کے ذریعہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، ابن ماجہ کے حدیث پاک فرمایا گیا ہے کہ زمین اور پانی، خشکی اور تری کے جتنے بھی جانور ہیں، وہ طالب علم کی مغفرت کی دعا کیا، علماء کے مغفرت کی دعا، پانی کے جانور، مچھلیاں، جتنے بھی اس کے کیڑے مکوڑے ہیں، سب اس کی مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ طالب علم کے لیے جبریل امین اپنا پر بچھا دیا کرتے ہیں احترام علم کی بنیاد پر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا گیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام فبينه وبين النبي درجه، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے میں لگا رہا اور اسی بیچ اس کی موت ہو گئی. وہ علم اس لیے حاصل کرتا کہ تاکہ اسلام کو زندہ کرے. اسی درمیان اس کا انتقال ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق فاصلہ ہوگا, بس صرف ایک درجے. اور حصول علم کا مطلب یہ نہیں کہ اب جہاں پڑھے تو بوڑھے ہو گئے. جی نہیں, علم کے حاصل کرنے کی کوئی لمٹ ہی نہیں, کوئی عمر ہی نہیں ہے. اطلب العلم من المهد الى اللحد, ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل ہی کرتے رہو. جو نہیں معلوم اس کو پوچھتے رہو, جو معلوم ہے اس کو لوگوں کو بتاتے رہو. یہ دونوں منزلیں علم کی ہیں. یہی لے لیجیے قرآن پاک, بہت سارے لوگ صحیح نہیں پڑھتے, شرماتے ہیں کہ کیا چلیں گے, اب تو عمر زیادہ ہو گئی, اب کہاں کہاں ہے اور پھر محمد صاحب پاس جائیں گے, شرم لگتی ہے. یہ یار الزام دلا دیا کیجیے اسی کہہ کہ آپ نے عمر دور کر دیا ہے. میں کب ڈانٹتا ہوں, کسی کو نہیں ڈانٹتا ہوں, میں تو سب کو پیار سے بلاتا ہوں. اب میری آواز ہی اگر کسی کو بری لگے تو میں کیا بتاؤں, اس کے سمجھنے کا کام کیا. تو یہ علم کی فضیلت ہے. فرمایا گیا ہے حضور کے حدیث پاک ہے, يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. قیامت کے دن تین گروہ شفاعت کرے گا لوگوں, پہلے انبیاء علیہ السلام, پھر علماء شفاعت کریں گے, پھر شہداء شفاعت کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں جس شخص نے علم کے ذریعہ دین کی حفاظت کی اس کا درجہ بہت بلند ہے. پھر فرمایا اور دوسری جگہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میری کسی مردہ سنت کو عالم اپنے عمل کی بنیاد پر زندہ کر دے تو رب کریم بے اختلاف روایت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر فرمایا علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون کے برابر قیامت کے دن تولی جائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہوا کیا ہے کہ عالموں کے درجات گھٹانے کے لیے یہ بیرونی سازشیں ہوئیں اور اس کے بعد مولوی کو مصلے تک محدود کر دیا گیا کہ مولوی اس سے آگے نہ بڑھنے پائے. اس سے آگے بڑھے گا تو ظاہر سی بات معاملات بگڑ جائیں گے. پھر ورنہ آپ خود دیکھو کہ استعماری قوتوں سے پہلے پوری دنیا میں مدارس عربیہ ہوتے تھے, اس میں سب پڑھایا جاتا تھا, قرآن پڑھایا جاتا, حدیث, فقہ, اصول فقہ, اصول حدیث, تفسیر اور منطق, فلسفہ, ریاضی, نباتیات, طبعیات, فلکیات, سب کچھ تو پڑھایا جاتا تھا, سائنس وغیرہ سب اس میں پڑھائی جاتی تھی. بعد میں اس کو الگ کر دیا گیا, تو جب الگ کر دیا گیا تو مولوی کے لیے علماء نے بیچاروں نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے, خدا قسم یہ احسان ہے علماء کا کہ اپنی سوکھی روٹیاں کھا کر کے انہوں نے دین کو بچایا ہے. اور یہ مذہب جو ہم تک پہنچا ہے یہ اسی سوکھی روٹی اور انہیں علماء کے ٹوٹے چپلوں اور چٹائیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم تک پہنچا ہے. ورنہ اگر علماء نے توجہ نہ کی ہوتی, ہندوستان لے لیجیے, ہندوستان میں سیدی اعلی حضرت اگر نہ اٹھ کھڑے ہوئے ہوتے, سیدی اعلی حضرت اگر اٹھنا کھڑے ہوئے ہوتے تو آج ہندوستان کی سرزمین پر کوئی چہرہ نظر آتا آپ کو؟ سیدی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دادا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات ہائے مبارکہ کی بے حرمتی کرنا تو ان کا شیوا بن چکا تھا. تو یہ علماء کا احسان ہے, قوم علماء کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی ہے. لیکن کیا کیجیے گا, حالات سے الٹے سیدھے ہو گئے ہیں کہ بس اسی میں اللہ کام دیتا رہے. قرآن نے خود کہہ دیا کہ یرفع اللہ درجات, اللہ ان مومنوں کے اور اہل علم کے درجات بلند فرماتا ہے. تو میرے محبوب کے شہدائیو, جو محبوب نے کہا ہے, جو کیا ہے اس کو مان جاؤ, اسی پر عمل کرو. اور صحابہ کرام کا بھی مزاج یہی ہوتا تھا کہ وہ تو حضور کے ابروئے مژگاں, حضور کی آنکھ دیکھا کرتے تھے کہ آج حضور کیا فرما رہے ہیں, اب کیا کہہ رہے ہیں, بس اس کو فالو کرتے تھے. اب دیکھیں عظمت مصطفیٰ اگلی آیت میں آ رہی ہے. سبحان اللہ, یہ دو آیت کریمہ اور اخیر آیت کریمہ سورہ مجادلہ کی, اس کو گرہ میں باندھ لیجیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یہ ایمان والو, جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور بہت ستھرا، پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معاملہ یہ تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ کے رسول سے بات کرنا چاہو تو ایسے نہیں منہ اٹھائے چلے گئے حضور یہ بات ہے، جی نہیں، پہلے کچھ صدقہ نکالو، اس کے بعد تب میرے محبوب سے سرگوشی والی بات کرنا، عام مسئلے کی بات نہیں، چھپی چھپی جو بات پوچھی جاتی ہے۔ بات کیا تھی؟ سرمایہ دار طبقے کے لوگ، اغنیا جو تھے، وہ حضور کے پاس آتے تھے اور دیر دیر تک باتیں کیا کرتے، اپنے مسائل پوچھتے کچھ، تو اس میں جو غریب صحابہ تھے ان کو موقع ہی نہیں مل پاتا، تو انہوں نے حضور سے خواہش کا اظہار کیا، رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے، یہ حضرات اپنا ٹائم زیادہ لے لیتے ہیں، ہم کو موقع ہی نہیں مل پاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری کہ جو شخص میرے محبوب سے سیپریٹلی کوئی بات کرنا چاہتا ہو، آہستہ آہستہ سرگوشی کی بات کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے لازم یہ ہے کہ پہلے کچھ صدقہ دے، اس کے بعد تب مصطفیٰ سے بات کرے۔ اب آپ دیکھو کہ دنیائے انسانیت میں کون ایسا شخص ہے جس کے اہتمام میں رب کریم نے اس طرح کی کوئی، اس طرح کا کوئی حکم اتارا ہو اور اس کے مناسب جلیلہ، مراتب علیا، اس کے بلند اسٹیٹس کے بارے میں ایسا کوئی حکم نافذ فرمایا ہو، کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ میں تو حیرت زدہ ہوں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ کیسے یہ باتیں دماغ میں لاتے ہیں کہ نہیں، ان کو خالی بس اپنے ہی برابر رکھا جائے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے، اور تم لوگ تو بہت بڑھا دیا کرتے ہو، یہ دیکھو بھائی ہم نے کیا بڑھایا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم کو اگر بات کرنی صدقہ دو پہلے۔ اچھا صاحب، تو ٹھیک ہے، اب بھی تو انہیں لوگوں کا پلہ بھاری تھا، مالدار حضرات جب بھی بھاری تھے، اس لیے کہ غریبوں کے پاس تو ہوتا کہاں تھا کہ لا کے کچھ صدقہ کریں، تو یہ بات پھر ان پر گرا دی گئی، اب تو اور بھی مصیبت ہمارے لیے ہوگی، اب کیا کیجیے گا؟ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اشفاق کہتے ہیں کسی چیز کا بوجھ محسوس ہونا، تو کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو؟ نہیں دے سکتے ہو، اچھا چلو کیا کیا؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو ایسا کرو پھر جب تم نے یہ نہ کیا یا نہیں کر سکتے ہو تو، اور اللہ نے اپنی مہر و محبت سے تم پر کرم فرمایا، تو پھر ایسا کرو کہ نمازیں پڑھتے رہو، زکات دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے کہ تم واقعی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، سبحان اللہ، اس آیت کریمہ پر صرف حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خالی ملکیہ بس، جب آیت کریمہ اتری تو فوراً ایک دینار یا درہم صدقہ کیا، اور صدقہ کرنے کے بعد وہی حضور سے دس مسئلے پوچھے، دسوں مسئلوں کا ذکر تفاصیر بیان فرمایا گیا ہے۔ نمبر ایک، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ پھر پوچھتے ہیں فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر و شرک۔ پھر تیسرا مسئلہ پوچھا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت جب تجھے ملے۔ چوتھا مسئلہ پوچھا کہ حیلہ کیا ہے، یعنی تدابیر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا حیلے کو چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت۔ چھٹا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا صدق و یقین کے ساتھ، سچی دعا مانگو اور اس بات کا یقین رکھو کہ میرا رب میری دعا کو سن رہا ہے۔ پھر عرض کیا کیا مانگوں، کیا مانگوں اپنے رب سے میں؟ حالانکہ دیکھیں ہم لوگ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، کچھ بھی وہ مانگ سکتے تھے، لیکن حضور ہی سے ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا مانگوں، تو حضور نے فرمایا عافیت۔ اسی لیے حدیث پاک ہے تم اپنے رب سے سوال کیا کرو تو عافیت کا سوال کیا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ. یہ بڑی قیمتی دعا ہے یہ. یا اللہ میں تجھ سے عفو چاہتا ہوں, عافیت چاہتا ہوں, دین اور دنیا اور آخرت میں معافی چاہتا ہوں. بڑی عظیم دعا ہے یہ. پھر فرمایا کہ اپنی نجات کے لیے کیا کروں, فرمایا حلال کھاؤ سچ بولو. دو باتیں. نواں سوال کیا کہ سرور کیا ہے, خوشی انجوائمنٹ کیا ہے, فرمایا جنت. اصل خوشی تو وہی ہے بھائی. فرمایا آرام کیا ہے, راحت کیا ہے, فرمایا اللہ کا دیدار. یہ دس مسئلے پوچھے. دس مسئلے پوچھنے کے بعد فارغ ہوئے تو اس کے بعد یہ اشفقتم ان تقدمو کی آیت اس کے بعد ہوئی. یہ آیت اوپر والی آیت کے حکم کی ناسخ ہے, منسوخ اوپر کی آیت کریمہ کا حکم ہے, نیچے والی آیت ناسخ ہے, اس کے حکم کو کینسل کرنے والی. اور بتا دیا گیا کہ اب تمہارے لیے یہ ہے کہ میرے محبوب کے پیارے صحابہ غریب ہو, ناتوا ہو, مفلس ہو, نہیں یہ کر سکتے ہو, تو ایسا کرنا کہ یہ تین حکم تم کو دیے جا رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ نماز پڑھتے رہنا, آت الزکات زکات دیتے رہنا, اور تیسری بات یہ ان دونوں کے ساتھ, اس لیے کہ دونوں فرائض میں سے ہیں, تیسری بات یہ ہے کہ اطیع اللہ و رسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے رہنا, اپنی نہ چلانا. اس میں ہوتا نا کہ جہاں تک میرا بنتا ہے تب تک میں تو مانتا ہوں, لیکن جب میرا بگڑنے لگتا ہے تو اس بات پھر آنکھ مل لیتا ہوں. یہ نیچر ابھی مسلمانوں کی طبیعت بن گئی کہ جب تک ان کا فائدہ نظر آئے گا نعرے تکبیر اللہ, نعرے رسالت یا رسول اللہ صاحب, چل رہا ہے چل رہا ہے, جہاں ذرا سا کور دبی تو اس کے بعد ایسا چپ ہو جاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے ان کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے. یہ ایمان کی دلیل نہیں, یہ بے ایمانی کی دلیل. ایمان تو یہ ہے کہ جیسے جب اس نے دیا تھا تب بڑا شور تھا, جب اس نے لیا احکام نافذ فرمایا جب بھی اس نے خوشی مناؤ, یہ نہیں ہوتا ہے. اور یہی وہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الشیطان یجری مجرا الدم, شیطان تمہارے رگو ریشے میں خون کے ساتھ بدن میں گھوم رہا ہے. آپ خود سوچو, ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ جب تک انکم بڑھتی رہی, دولت آتی رہی, سرمایہ بڑھتا رہا, بڑے اچھے مسلمان ہوئے, اور جس دن ڈاؤن ہو گیا تو سارے اسلام کا خمار اتر گیا. اس کے بعد یہ کوئی اسلام ہے, یہ تو بچوں کا کھیل بن گیا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. یہ تین چیزیں بیان فرمائے گی, اللہ اور رسول کے اطاعت, نماز اور روزہ. اس سے آیت کریمہ کا اسلوب پتہ چلتا ہے کہ ابھی حج کی فرضیت اور رمضان کی فرضیت جیسے لگتا ہے ابھی اتنی ہی تھی. کیا بات سمجھ آئی؟ کچھ بات سمجھ آئی؟ دو فرضوں کا ذکر کیا گیا, دو فرضوں کا ذکر نہیں کیا گیا. اقیم الصلاۃ واعط الزکات, نماز کی فرضیت, زکات کی فرضیت, حج اور روزے کی فرضیت کا بھی ذکر نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے, ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہوا ہو, کیونکہ یہ چاروں ارکان فرائض اسلام جو ہیں ان کی فرضیت آہستہ آہستہ ہو. اسی لیے فرمایا گیا کہ فرض کیجئے, یہ چیز نہ ہے کوئی ذریعے کہ بتاؤ ایک آدمی ایسا جس نے نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ حج کیا, نہ زکات دیا, مر گیا اور پھر بھی سیدھے جنت میں گیا. کوئی پھر بھی سیدھے جنت میں گیا, بتاؤ کیا ہے بھائی؟ کوئی ایسا آدمی ہوگا کہ یہ جو اس وقت اسلام لایا جب ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی ہے, روزہ بھی فرض نہیں ہوا ہے, حج بھی فرض نہیں ہوا ہے, زکات بھی فرض نہیں ہوئی ہے, کچھ بھی فرضیت ابھی نہیں اتری, بھی خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق دل اور یقین کے ساتھ گواہی دینا, یہی خالی اس کی نجات کا ذریعہ تھا. اس نے کلمہ پڑھا, کچھ دن زندہ رہا, اس کا انتقال کر کے جنت ہو جائے گا. بات کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو سب کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں, ہوتا ہے نا. آج کا معاشرہ یہ ہے کہ ایسا بند کر کے رہو کہ سب آپ سے خوش رہے. آج کی سوسائٹی یہ ہے کہ ایسا رہو کہ سب آپ سے خوش رہے, کسی کو ناراض کرنے کی